أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز خواتین و حضرات، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے رمضان میں مسلمان کے شب و روز. ایک مسلمان کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنے شب و روز کیسے گزارنے چاہیے؟ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک مسلمان کی پوری زندگی کے شب و روز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اور کامل اور مکمل اسوہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی رمضان کی محبت اور شوق اس قدر غالب ہو جاتا تھا کہ آپ رجب میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے کمر کس لیتے تھے اور دن اور رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. ہر رات جبریل امین آپ کے پاس تشریف لاتے اور آپ کو قرآن سناتے. ہر سال رمضان المبارک میں قرآن کریم کا ایک دور جبریل کے ساتھ مکمل فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل نے قرآن کے دو دور مکمل کیے. جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت اور تعلق باللہ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا. آپ رمضان کا آخری عشرہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اور آخری عشرے کے برکات اور خدا کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اعتکاف فرماتے تھے، اور رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. صحابہ کرام اور سلف صالحین بھی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے. بعض سلف صالحین کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رمضان کی آمد سے 6 ماہ قبل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے. اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہمارے رمضان کی جو نیک جو عبادات ہم نے کی ہیں اللہ تو ان کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تتقون، تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی کے معنی بچنا یا بچانا، ڈرنا، خوف خدا اور پرہیزگاری اس کے معنی ہیں. تقوی دل کی اس استعداد اور صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ مومن گناہوں سے بچتا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت پر قائم رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا، دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم رمضان کی آمد سے پہلے اپنی کمر کس لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے خدا کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کو سمیٹنے کے لیے اس ذمہ دار کی طرح محنت کریں رمضان المبارک کے مہینے میں، جیسے وہ 3-4 مہینے تک اپنی زمین کے ساتھ اور اپنی اس فصل کے ساتھ مسلسل محنت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے پھل اور فصل حاصل ہوتی ہے، اس طریقے سے اگر ہم پورا رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہمارا حال یہ ہو جیسا ایک پتھر اور چٹان ہوتی ہے، بارش اس پہ برستی ہے لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اسی طرح سخت زمین ہوتی ہے اس پہ بھی بارش کوئی اثر نہیں کرتی، لیکن زمین کے بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اور اس سے اللہ کی مخلوق، جاندار اور دوسرے جانور وغیرہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور زمین کا وہ حصہ جو کسی کسان نے تیار کر کے بیج ڈالنے کے لیے تموار کیا ہوتا ہے وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں لہلاتی ہوئی فصل اگ آتی ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص نے اپنی دل کی کھیتی کو رمضان کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے تیار کر رکھا ہوگا وہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن جس کے دل پہ گناہوں کا میل چڑھ چکا ہے اور جس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے یا گناہوں کی وجہ سے پتھروں کی مانند سخت ہو چکا ہے، اس کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے رمضان کا استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن مکے کی سرزمین میں وہ پتھر دل لوگ بھی موجود تھے کہ اللہ کی اس رحمت سے وہ کے حصول سے وہ محروم ہی رہے۔ اللہ نہ کرے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آئے لیکن ہم ان سعادت کے لمحات سے محروم رہ جائیں۔ روزوں سے دلوں میں وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے جس سے ہدایت الہی کی باری ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت اور استعداد حاصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک خواہشات کو شریعت کے تابع بنانے، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کو سنوارنے اور اخلاق و اعمال کو پاکیزہ بنانے کی وہ مشق ہے جس کے ذریعے دلوں میں ایمان و تقویٰ کا وہ نور پیدا ہوتا ہے جس کی برکت سے بندہ مومن محسنین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رمضان المبارک کا وہ لائحہ عمل پیش کرتا ہوں جس کے مطابق رمضان کے شب و روز گزار کر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اس کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لائحہ عمل کیا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اس دعا کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ رمضان المبارک میں ہم نماز باجماعت کا تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام کریں، نماز جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا پس وہ کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کریں اور رمضان المبارک میں باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی اللہ اس کو قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم اذان کی آواز سنیں لیکن اس کے باوجود مسجد میں جا کر نماز ادا نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ یعنی کبھی وقت پہ کبھی بے وقت پڑھ لیتے ہیں، کبھی جماعت سے پڑھتے ہیں کبھی بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں. دوسرا کام اس ماہ مبارک میں نماز تراویح کی ادائیگی ہے. نماز تراویح کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز تراویح با جماعت امام کے ساتھ ادا کی اور امام کے نماز ختم کرنے تک وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل رہا، اللہ تبارک و تعالی بقیہ رات کا اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی امام کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے والے کو کہ پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیں گے. اس قیام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. نماز تراویح اگر ہمیں امام کے ساتھ نہ ملے، رات کو بعض لوگوں کی عشاء کے فوراً بعد ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں، تو اگر ہمیں نماز تراویح امام کے ساتھ نہ ملے تو جب ہم فارغ ہوں اس کا وقت فجر کی اذان تک رہتا ہے تو ہم رات کے کسی بھی حصے میں نماز تراویح ادا کر لیں، قیام اللیل کے چند رکعت ادا کر لیں تو ہم اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا کام رمضان المبارک میں سحری کا اہتمام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا فرق ہے. فرمایا سحری کھاؤ کہ اس میں برکت ہے. سحری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ تاخیر سے کی جائے، یعنی تقریباً فجر کی نماز سے آدھا پونوں گھنٹہ پہلے سحری کھانے کا مسنون وقت ہے. بعض لوگ جو رات کو کام پہ ہوتے ہیں وہ آدھی رات کو اگر کام سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو کھا کر سو جاتے ہیں، ان کی نماز فجر بھی ضائع ہو جاتی ہے اور سحری بھی سنت رسول کے مطابق نہیں کرتے، ایسے روزے سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا. چوتھا کام ہم رمضان المبارک میں تہجد کا لازمی اہتمام کریں. اس نماز کی بڑی اہمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل عمل تہجد کی نماز ادا کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کبھی ترک نہ کرتے تھے، تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات تک رمضان میں قیام فرماتے، پھر اہل و عیال کو اٹھاتے، ان سے کہتے الصلاہ الصلاہ اور پھر وہ اٹھ کر قیام فرماتے اور پھر اس آیت کریمہ کو تلاوت فرماتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم دو اپنے اہل و عیال کو اور خود بھی اس کے اوپر قائم رہو. سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا وہ اللہ کے بندے، وہ خدا کے پسندیدہ انسان ایسے ہیں کہ وہ رات کا تھوڑا حصہ سو کر گزارتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں. اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگائی. اور جن لوگوں کی راتیں نائٹ کلبوں، سینما گھروں، شراب خانوں اور مساج سینٹروں میں گزرتی ہیں ان کے لیے رمضان المبارک توبہ اور رجوع اللہ کا بہترین موقع ہے. انہیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں کہ خدا کی رحمت بے پایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی سائل کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں روزے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی اہم عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید پہ روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے صاحب کا سارے گناہ بخش دے گا۔ رمضان المبارک کے دنوں میں روزہ ہم جو رکھیں تو اس روزے کی حالت میں ہم صرف اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ ہی کی حفاظت نہ کریں بلکہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنے اعضاء و جوارح کو بھی خدا کی نافرمانیوں سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو توڑ نہ ڈالے۔ روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، اس ڈھال کو کیسے آدمی خراب کر لیتا ہے یا اس کے اندر سوراخ کر لیتا ہے؟ غیبت سے، لغویات سے، چگلی سے، فضول گپ شپ سے اور دوسری فضول چیزوں کے اندر دلچسپی لینے سے جو روزہ یا جو ڈھال ہے اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں اور وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، وہ روزہ خوروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا بیان فرمائی ہے وہ رونٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن دو فرشتے رات کو میرے پاس آئے، وہ اٹھا کر مجھے لے گئے، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے مجھے کہا، اور جب میں اس پہاڑ کے اوپر پہنچا تو بڑی خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ خوفناک آواز کس چیز کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ جہنم کے اندر جہنمیوں کی چیخ و پکار کی خوفناک آواز ہے۔ وہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ روزہ خور ہیں جو رمضان کے مہینے میں دن کو کھاتے پیتے تھے۔ یہ کتنی عبرتناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ روزہ بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑا، اس لیے یہ خاص میرے اور بندے کے درمیان تعلق ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا ذریعہ ہیں اور یہ ماہ مبارک خدا کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں بھی اللہ کی بخشش کا پروانہ حاصل نہ کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ خدا کی بخشش حاصل نہ کر سکا وہ ہلاک اور برباد ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ہلاکت اور بربادی سے بچائیں اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے لگ جائیں۔ ایک شخص رمضان المبارک کے مہینے میں اگر شدت کی بھوک پیاس محسوس کر رہا ہے اور وہ بالکل تنہائی میں ہے، پھر بھی وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کے اوپر خوف خدا غالب ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے جس کا نام تقویٰ ہے کہ ہر حال میں ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم ظاہر و باطن میں کسی اجتماع کے اندر بھی اور تنہائی میں بھی، دن کو بھی اور رات کو بھی، رمضان میں بھی اور رمضان کے بغیر بھی، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کیفیت ایک بندہ مومن کو بدرجہ اولا رمضان المبارک میں حاصل ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کی اس تعلیم و تربیت کے اثرات ہماری پوری زندگیوں کے اوپر قائم اور باقی رہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو چھٹا کام ہم کریں وہ نماز اشراق کا اہتمام ہے۔ اس نماز کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور اس کے بعد بیٹھا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول رہا، سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے دو رکعت نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی، تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ اجر و ثواب رمضان کے علاوہ عام دنوں کے لیے ہے، اور رمضان میں اس کی خیر و برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح صلاۃ الضحیٰ یا نماز اشراق یا نماز چاشت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صبح ہوتے ہی آدمی کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور ان سب کے مقابلے میں چاشت کی دو رکعت پڑھ لی جائیں تو کفایت کرتی ہیں. امام احمد اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. اگر ہم اس نماز کا اہتمام کریں اور عام دنوں میں بھی اہتمام کریں تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اگر رمضان میں اس کو اپنے لیے لازم کر لیں تو کتنی بڑی خیر و برکت ہم اس نماز کے ذریعے سمیٹ سکتے ہیں. رمضان کی ساری خیر و برکت کا راز نزول قرآن میں پوشیدہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے. فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کے جتنے خزانے تم مال و دولت کے اکٹھے کرتے ہو قرآن ان سب سے بہتر اور افضل ہے. یہ قرآن انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. فرمایا ہدی للناس، یہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے میں نے بھیجا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تخصیص کر دی ہے کہ اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی وہی حاصل کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ کا نور ہے. ہدل للمتقین، متقین کو اس سے ہدایت ملتی ہے. روزے کے ذریعے سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کے ذریعے سے قرآن فہمی حاصل ہوتی ہے. کتنی زبردست نسبت ہے روزے اور قرآن کے درمیان. تو ہمیں چاہیے کہ روزے سے تقویٰ حاصل کریں تاکہ قرآن ہماری سمجھ میں آئے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے بھیجا ہے، اور قرآن پہ عمل کرنے سے پہلے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لینا، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. یعنی قرآن کریم پر ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ. پھر قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور خوش الہانی سے اسے حظ لیتے ہوئے پڑھو اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ فلاح پانے کے لیے لازمی اور بنیادی شرط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن یُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کو خیر اور بلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو اس ماہ مبارک میں ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا آغاز ہی اگر کر لیں تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم عربی زبان کو سیکھیں تو یہ سب سے بہترین بات ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم کسی ترجمہ اور تفسیر کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم ایک رکوع روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو ڈیڑھ سال کے اندر ہم قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر مکمل کر سکتے ہیں. اگر 10 آیات روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں تو 2 سال میں ہم قرآن کریم ترجمہ کی مدد سے پڑھ کر مکمل کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں جو کل الفاظ ہیں ان میں سے مقررات کو نکال کر 2000 الفاظ باقی رہ جاتے ہیں. 2000 میں سے بعض محققین کے نزدیک 500 الفاظ وہ ہیں جو اردو زبان میں مستعمل ہیں، جن کے معنی اور مفہوم سے ہم واقف ہیں. باقی 1500 الفاظ ہیں، اگر ہم ان کے معنی کو یاد کر لیں تو قرآن کریم سے براہ راست ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. 8 کام ہے نوافل کا اہتمام. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جل وعلا شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں، اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایک بندہ مومن کی شان کہ ہم فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کا اہتمام کریں، اور اس میں نوافل سے مراد صرف نفل نمازیں پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض اور واجب نہیں کیے، ہم پر لازم قرار نہیں دیے، لیکن وہ خیر و برکت کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان سے ثواب حاصل ہوتا ہے، ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو ہمیں یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ نوافل کے اہتمام کے بعد ہم اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا اہتمام کریں کہ یہ ماہ مبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا بڑی اہم عبادت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دوسری روایت ہے الدعاء مخ العبادة، دعا ہی اصل عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے، اور بالخصوص سحری کا وقت، افطاری کا وقت، اور اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد کا وقت، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات میں ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ دعا کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ رزق حرام ہے، اس لیے ہم رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائیں تو ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ دسواں کام ذکر کا اہتمام ہے کہ ذکر بہت اہم عبادت ہے، ارشاد باری تعالی ہے فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ ہم اس زمین پہ بیٹھے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہمارا ذکر کرے گا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ذکر وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تمانیت حاصل ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان اور سکون کے لیے دنیا کیا کچھ کرتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی جس سے دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اور اگر ہم اس یاد سے غافل ہو جائیں تو اس کی سزا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو لوگ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیا جاتا ہے جو ان کا ساتھی اور دوست بن کے ان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کے ذکر سے غفلت کتنا بڑا گناہ ہے کہ پھر شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ انسانوں کی ہے، اور جو ذکر سے غافل ہیں وہ گویا کہ مردہ ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ مجھے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کبھی تیری زبان، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تیری زبان تر رہے، یعنی کبھی اللہ کے ذکر سے تو غافل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ذکر کی سب سے بہترین صورت قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ قرآن سراپا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، تو قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، قرآن کو حفظ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ذکر ہے اور سب سے بہترین ذکر ہے۔ اور جو اذکار مسنونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے ہیں ان کے مطابق ذکر کا اہتمام کریں، جن اذکار کو لوگوں نے خود ایجاد کیا ہے ان سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ 11 عمل ہے توبہ و استغفار، اللہ ارشاد فرماتے ہیں توبو اللہ توبہ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرو، سچی توبہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف واپس نہ انسان پلٹے اور لوٹے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کو یہ بشارت دیتے ہیں انی غفار لمن تاب و آمن و عمل وآمن وعملا صالحا ثم اهتدى، بے شک میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، پھر ہدایت کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خوب توبہ کرنے والے اور خود پاک صاف رہنے والے ہیں. توبہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے سابقہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں, آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرم برداری میں زندگی بسر کریں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس شخص نے دن میں گناہ کیا ہو وہ رات کو اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے, اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس شخص نے رات کو گناہ کیا ہو وہ دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, یہ توبہ کتنا اہم عمل ہے. اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ توبہ فرض ہے اور آدمی کو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کے الفاظ بھی زبان سے ادا کرنا چاہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور دوسری روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں, ہر غم اور پریشانی سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں اور اس جگہ سے اس کو رزق وہم پہنچتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں 12واں عمل ہے روزہ افطار کروانا. اگر ہم کسی کو روزہ افطار کروائیں تو حدیث کی روح سے روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ تبارک و تعالی اسے میرے ہوش سے سیراب فرمائیں گے اور جنت میں داخل ہونے تک اسے بھوک اور پیاس نہ لگے گی. اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اجتماعی افطاریوں کا بھی اہتمام کریں, لیکن ایسی بڑی بڑی افطار پارٹیاں جہاں دکھلاوے اور شہرت اور نمود و نمائش کے لیے خانوں کی بہتات ہوتی ہے, اس کے بجائے سادگی سے افطاری کا اہتمام کیا جائے. اور اگر اس مجلس اور محفل میں درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام بھی کر لیا جائے تو اجر و ثواب کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اس ماہ مبارک میں انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ادا کیا جائے. اس ماہ مبارک میں بعض لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں کہ اجر و ثواب کہیں گنا بڑھ جاتا ہے, جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص کوئی نفل کام کرتا ہے اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو ہم اس مہینے میں اپنی مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کریں اور بڑھ چڑھ کر انفاق کریں, صدقہ و خیرات دیں, غریبوں مسکینوں محتاجوں ضرورت مندوں کے اوپر اپنا مال خرچ کر کے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کریں اور قریبی رشتہ داروں کو محروم نہ رکھیں. اور اس جو لوگ زلزلے اور دیگر قدرتی آفات سے متاثر ہوئے ہیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں, ان کے گھرانے ہیں, ان کے یتیم بچے ہیں, ان کی بیوائیں ہیں, اس ماہ مبارک میں ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. 14واں عمل دعوت اللہ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل ہے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, تبلیغ قرآن ہم پر فرض ہے جس طرح ہمارے اوپر نماز روزہ فرض ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, حضور کو حکم ہوا تھا کہ آپ اس قرآن کو جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے آگے دوسروں تک پہنچائیے. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت تم تک پہنچی ہے تو اسے آگے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ ماہ مبارک ایک نیکی کا موسم بہار ہے اور لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں. ایک داعی اللہ کو ویسے موقع کی تلاش میں ہونا چاہیے کہ کب لوگوں کے دل قبولیت حق کے لیے آمادہ ہوں. تو اس ماہ مبارک میں بڑا عمدہ موقع ہوتا ہے کہ ہم دعوت اللہ کا کام کریں, لوگوں کو بلائی کی طرف بلائیں اور ان کو بنائی سے منع کریں اور روکیں. اس ماہ مبارک میں ایک عام آدمی, ایک عام مسلمان بھی برائی کے معاملے میں بڑا حساس ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی اس کے سامنے رمضان کے مہینے میں کھائے پیے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا, گویا کہ دل کے اندر برائی کے خلاف خدا اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ روزے کی برکت سے برائی کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جذبے کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جائے کہ جب معاشرے میں ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں, بے پردگی, فاشی اور یعنی اور بے حیائی منظر عام پر ہو اور لوگ حرام کمائیں اور حرام کھائیں، سودی کاروبار ہوں، منکرات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہو، تو ہم پھر اس موقع پر اسی طریقے سے برائی سے منع کریں اور روکیں جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں برائی سے منع کرتے اور روکتے ہیں. 15واں عمل ہے عمرہ کی ادائیگی. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے تو اس ماہ مبارک میں ہم عمرے کی سعادت حاصل کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اور 16واں عمل اعتکاف ہے، جو وہ سنت اسی سنت موقعہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس کے اوپر عمل کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور مکے اور مدینے میں ہم آخری عشرہ اعتکاف کی حالت میں گزار سکیں تو بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. 17واں عمل رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے حصول کی جستجو کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ یعنی اجر و ثواب کی امید پر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی رضا کے حصول کے لیے قیام کیا، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیں گے. گناہوں کی اس بخشش کے لیے اور لیلۃ القدر کے خیر و برکت کے حصول کے لیے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. ایک رات ہزار مہینوں سے افضل و بہتر ہے، یعنی 30,000 دن کے برابر ایک رات کا اجر و ثواب ہے، جو تقریباً 83 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ بنتا ہے. اگر ہم کسی آدمی سے یہ کہیں کہ 10 دن مزدوری کر کے پورے مہینے کی تنخواہ ملے گی تو وہ کتنا خوشی سے، کتنی دیانتداری سے اور کتنی محنت سے 10 دن کام کرے گا کہ 10 دن کام کر کے پورے مہینے کی تنخواہ ملے گی. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دو، ان میں سے جو لیلۃ القدر ہوگی اس کا اجر و ثواب تمہارے 30,000 دن یعنی 83 سال کے برابر ہوگا. تو میرے بھائیو اور بزرگو، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کمر کس لیں اور پورا آخری عشرہ راتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاریں. 18واں عمل زکاۃ الفطر کی ادائیگی ہے، جو نماز جو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، جو رمضان کی غلطیوں کی تلافی کا ذریعہ بھی ہے اور فقراء اور مساکین کو عید کی خوشیوں میں شرکت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو فطرانہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر لینا چاہیے. فطرانہ کی رقم ملک سے باہر مستحقین کے لیے بھیجنا بھی جائز اور صحیح ہے. 19واں عمل ہے نماز عید کی ادائیگی. نماز عید کا دن مسلمانوں کے لیے بڑے اجر و ثواب اور بڑی سعادت کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کے روزے ختم ہوتے ہیں اور مسلمان نماز عید کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بخشش کر دی ہے، تم اپنے گھروں کو واپس کامیاب اور کامران لوٹو گے. اور آسمان پر فرشتوں کے ہاں اسے انعام کا دن کہا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اسے اس کا معاوضہ ملتا ہے، رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالی روزے رکھنے والوں کو، راتوں کو قیام کرنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو، اللہ کی بخشش طلب کرنے والوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. نماز عید کے لیے سنت کے مطابق عمل کر کے تیاری کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے. جلدی اٹھ کر نماز کے لیے تیاری کرنا چاہیے. میٹھی چیز یا کھجور وغیرہ کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. خوشبو لگانا چاہیے. نیا صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے. ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی سنت ہے. رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنا اور مبارکباد دینا، یہ بھی سنت ہے. اور خطبہ عید کا سننا، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے. اور اس کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں شرکت کرنا. بعض لوگ عید کی نماز پڑھ کے چل پڑتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس بات کا حکم دیا کہ جو خواتین نماز پڑھنے کے قابل نہ ہوں وہ بھی عیدگاہ میں آئیں اور اجتماعی دعا کے اندر شریک ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ نماز عید کے بعد خطبہ ضرور سنیں اور اجتماعی دعا کے اندر شریک ہوں. عید کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی ہمیں تکبیر پڑھنے کا آغاز کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عیدگاہ جانے تک اس تکبیر کا ورد کرنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ تکبیر صرف عید کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے ہی نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد دوسرے دن تک دن اور رات کے اوقات میں با آواز بلند انفرادی طور پر تکبیر پڑھتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اس سنت کو زندہ کریں. 20واں عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ اسی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے, اللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہو تو وہ قضا روزے پہلے مکمل کرے, پورے کرے, اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, اللہ تبارک و تعالی اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. محترم خواتین و حضرات, اب میں آپ کے سامنے اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ اور رمضان کا پیغام اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک در حقیقت زندگیوں میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے عادات و اطوار, اخلاق و معاملات, سیرت اور کردار اور نفسانی خواہشات کو شریعت کے تابع بنانے کی پورا مہینہ مشق کرتے ہیں. اس مسلسل مشق اور تربیت کے ذریعے مسلمان مرد اور عورتیں خواہشات نفس پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس تربیت اور مشق کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ایمان و تقویٰ کا وہ سرمایہ جمع کر لیں جس کی مدد سے ہم پورا سال اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی آلودگی سے بچا سکیں. تقویٰ در حقیقت دل اور روح کی اس استعداد اور روحانی قوت کا نام ہے جس کے ذریعے مسلمان ہدایت الہی کی بھاری ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے اور قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں. علماء کرام نے رمضان کی قبولیت کی علامت یہ بتائی ہے کہ اس شبانہ روز تربیت سے تمام اعمال میں حقیقی اور عملی تبدیلی رونما ہو جائے, اور اگر ایسا نہ ہو تو حدیث کی روح سے پھر دن کی بھوک اور پیاس اور رات کی بے آرامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. لہذا ہم رمضان کے بعد اپنا احتساب کرتے ہوئے اس بات کا ضرور جائزہ لیں کہ رمضان سے پہلے وہ کون سی برائیاں اور گناہ تھے جو میں نے رمضان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ترک کر دیے, یا اطاعت و فرمانبرداری کے وہ کون سے عمل تھے جو میں نے رمضان کے بعد اختیار کر لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو, وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, موت کے آنے تک اللہ کی بندگی اور غلامی کرو. رمضان المبارک کا حاصل یہ ہے کہ ہم مرتے دم تک اسلام کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے رہیں اور ہمیں اسلام ہی کی حالت میں موت آئے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے اور اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے. اسلام کے روزے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور پورے جسم و جان کو روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہیں, اس طرح بالغ ہونے سے لے کر موت کے آنے تک پوری زندگی اللہ کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں. رمضان کا روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے, جبکہ اسلام کا روزہ بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور موت کی ہچکی پر افطار ہوتا ہے. اسلام کے تمام تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دین اسلام ہم سے کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. کلی اطاعت سے مراد ہے دین کو افراد کی زندگیوں اور پورے معاشرے اور پورے ملک میں نافذ کرنا. جس رب کے حکم سے ہم نماز روزہ کرتے ہیں وہی رب ہمیں چور کے ہاتھ کاٹنے, زانیوں اور شرابیوں پر حد نافذ کرنے، سودی معاملات تو ترک کرنے، تجارت اور لین دین میں جھوٹ اور بددیانتی، دھوکہ اور بدعدی سے منع کرتا ہے، وہی رب رزق حرام سے روکتا ہے، حلال کمانے اور کھانے کا حکم دیتا ہے، وہی رب قاتل سے قصاص کے بدلے کی تاکید کرتا ہے، اسی نے ہمیں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے پھیلانے سے منع کیا ہے، وہی رب شرک اور بدعات اور ظلم و ناانصافی کو حرام قرار دیتا ہے، نماز روزے کے حکم کی تعمیل اور حدود و تعزیرات سے انحراف وہ بدترین جرم ہے جس کی سزا قرآن نے یوں بیان کی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، کیا تم لوگ اللہ کی کتاب کے کچھ احکامات پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، ان سے کفر کرتے ہو، ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سودی معاملات کو ختم کرنا، حدود و تعزیرات کو نافذ کرنا اور بے حیائی، ظلم و ناانصافی اور بد امنی کا خاتمہ کر کے امن و امان کو قائم کرنا صاحل قیادت اور اسلامی حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر ہم اس ذلت و رسوائی سے جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں صاحل قیادت اور اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد کا عہد کریں، اور اللہ نے 27 رمضان المبارک کو مملکت پاکستان کی جو امانت ہمارے سپرد کی تھی اس کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔